بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، عظيم كتاب في شرح درس جاري ہے. اور پچھلے درس میں ہم نے آغاز کیا ایک نئے باب کا جس کا عنوان ہے بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب صالحین اور بزرگوں کی عزت و تکریم میں غلو کرنا، حد سے گزر جانا. اور پچھلے درس میں ہم نے اس موضوع کے متعلق پہلی آیت جس کو شیخ صاحب نے بطور دلیل پیش کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہو. اس آیت کریمہ کے متعلق تفصیل سے بات کی، اور آج کے درس کا آغاز شیخ صاحب کے اس قول سے کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی الصحیح، اور صحیح بخاری میں عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں في قول الله تعالى، الله تعالى کے اس ارشاد کے متعلق، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، سورۃ نوح آیت نمبر 23. اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو چھوڑنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. سيد عبد الله بن عباس طبعا هو فرماته اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ود سواع یغوث یعوق اور نصر، قوم نوح کے صالح لوگ تھے، ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی قوم کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو، اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو. انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کی پوجا نہ کی گئی. جب یہ لوگ مر گئے اور بعد والوں پر جہالت چھا گئی اور علم جاتا رہا اور اصل بات ذہنوں سے محو ہو گئی، تو بعد والوں نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی. صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ نوح، حدیث نمبر 4920. اسے ایسا فرماتے ہیں وقال ابن القیم، اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال غیر واحد من السلف لما ماتوا عکفوا علی قبورهم ثم صوروا تماثیلهم ثم طال علیہم الامد فعبدوهم. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متعدد اسلاف اہل علم کا قول ہے کہ جب وہ مر گئے تو اولاً یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عظيم مفسر قرآن امت کے عظيم مفسر قرآن جن کے لئے آپ صلى الله عليه وسلم نے دعا فرمائی ایک بڑے مسئلے کا حل بیان فرما رہے ہیں. ان جملوں میں جو میں نے بیان کیے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے, شرک کا معنی کیا ہے. لوگوں نے بتوں کی عبادت کیوں کی, آخر وہ کیا راز ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے پتھروں کی عبادت کی جبکہ یہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں, آخر وہ راز کیا ہے. نمبر چار, ابو جہل جاہلیت میں ابو الحکم کے نام سے پکارا جاتا تھا, حکمت کا باپ. آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابو الحکم کے درجے سے کے فائز ہونے کے بعد ابو جہل کا نام دے دیا گیا, وہ کون سی وجہ ہے. اور یہ عربی جو ہے ہمیشہ سے معروف ہے, عقل والے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ان لوگوں نے بتوں کی عبادت کیوں کی, پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا اور پھر انہی پتھروں کو سجدہ کیا, انہی پتھروں کو پکارا, انہی پتھروں کو انہی پتھروں کے لیے قربانی کی, انہی پتھروں کے لیے نظر و نیاز کی. ایک معمہ ہے, اس معمے کو حل کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے. اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہے, ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کے سپرد نہیں کیا کہ ہم یہودیوں سے پوچھیں, نصارہ سے پوچھیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں, بھئی تم لوگ کیا کہتے ہو لوگوں نے پتھروں کی عبادت کیوں کی, وہ کیا جواب دیتے جو خود مخلوق کی عبادت کرتے ہیں, ان کے پاس کیا جواب ہے. یہ دین محفوظ ہے میرے بھائیو. ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, بعض لوگ سمجھتے صرف قرآن محفوظ ہے, نہیں میرے بھائیو, یہ پورے کے پورا دین محفوظ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. یہ قصہ ہے شرک کی شروعات کا, قصہ شرک کی تاریخ کیا ہے, شرک کب شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, کیسے شروع ہوا. شرک کیا ہے, شرک کا مطلب کیا ہے, کیا مطلب ہے شرک کا, سب ٹھیک فرما رہے ہیں. عام لفظوں میں سمجھنے کے لیے شرک کا لفظ جو ہے برابری سے لیا گیا, حصے دار سے لیا گیا, فلاں میرا شریک ہے, میرا بزنس پارٹنر ہے, میرا حصے دار ہے, میٹنگ میں میرے ساتھ ہی بیٹھے گا, اگرچہ اس کا شیئر کم ہے لیکن وہ میرے برابر ہے. اور شرعاً اللہ تعالی کی خصائص اور اللہ تعالی کے حقوق میں کسی کو حصہ دینا, حصے دار سمجھنا, اسے کہتے ہیں شرک. اللہ تعالیٰ کے تین حق ہیں, حق الربوبیہ, حق الالوہیہ یعنی عبادت, اور حق اسماء و صفات. جس نے کسی مخلوق کو بھی ان تین حصوں میں سے ایک حصہ دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے برابر کر دیا, شریک کر دیا. شرک کی بنیاد کیا ہے, تعریف تو یہ ہے شرک کی بنیاد ہے, نہیں بنیاد یہ تو سبب ہے. جب کوئی سوال پوچھے کہ شرک کی بنیاد کیا ہے, اصل شرک کیا ہے, اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شريك تيرانا صرف العبادة لغير الله لغير الله قسم جناي تو قصہ یہ ہے شرک کا. شرک کی تاریخ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک 1000 سال ہے تقریبا. اس 1000 سال کے اندر باقی برائیں موجود تھیں, نافرمانی موجود تھی, شرک نہ تھا, شرک کا نام و نشان نہ تھا, قتل تھا, جھوٹ تھا, فریب تھا, امانت میں خیانت تھی, گانے بجانے تھے, نافرمانی مختلف قسم کی تھی. لیکن شرک جیسا بھیانک گناہ دنیا میں موجود نہ تھا. اس کی آغاز کیسے ہوئی؟ قوم نوح میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے پانچ بزرگ تھے اللہ تعالیٰ کے, نیک اور صالح لوگ تھے, دیندار تھے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلاتے تھے, شریعت کے احکام پر عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, یاد رکھیں جو بھی دیندار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ عوام الناس کے دلوں میں ان کی قدر, ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. دیندار لوگوں کی, نیک لوگوں کی, بزرگ لوگوں کی, صالحین کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ عوام الناس کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے, ان کا مقام ہوتا ہے معاشرے میں. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے, لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے, ان کا ایک مقام تھا, لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے تھے, لوگ ان کی بات کو سنتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک ہی وقت میں پانچوں کو پانچ بزرگ مر گئے, بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. مخلوق پیدا ہی مٹنے کے لیے ہوئی ہے, مرنے کے لیے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو جانا بھی ہے, بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اب جب سب بزرگ مر گئے ایک وقت میں, تو شیطان نے وسوسہ کیا, یہ پانچ بت کون سے ہیں, ان کا نام یاد رکھنے ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ود, سواع, یغوث, یعوق, نسل, یہ پانچ بتوں کے نام ہیں. حقیقتاً یہ کیا تھے؟ یہ تراش بت نہیں تھے. کون تھے؟ نیک اور صالح بزرگ تھے جو بعد میں بتوں کی شکل ان کو دے دی گئی. حقیقتاً وہ نیک اور صالح بزرگ تھے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب یہ مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں شیطان آیا, اور یہ بعید نہیں ہے. اور شیطان نے کہا یہ لوگ مر گئے, اچھے نیک اور صالح لوگ ہیں, تم ان لوگوں کو بھول جاؤ گے, ایسا کرو ان کی قبروں کی طرف جاؤ, ان کی قبروں کی مجاوری کرو, مانگو اللہ تعالیٰ سے, پکارو اللہ تعالیٰ کو, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرو, نظر نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے کرو, عبادات ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, ان کے لیے تو جائز نہیں ہے. عبادت مخلوق کے لیے صرف کرو تو شرک ہے. لیکن وہاں پر جا کے ان کی فضیلت کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ نیک اور صالح بزرگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, تاکہ یہ تمہیں یاد رہیں اور دین تمہارے دل کے اندر دین کا جذبہ محبت قائم رہے. تو گھر میں نہ پکارو اللہ تعالیٰ کو, ورنہ تم یہ اچھے لوگ بھول جائیں گے. ان کا حق ہے تمہارے اوپر, ان کے قبروں کی طرف جاؤ اور مجاوری کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ مٹی قبریں تو مٹ جائیں گی, قبروں کے اوپر پتھر رکھ لو ہر قبر کے اوپر, اور ہر بزرگ کا نام پتھر کے اوپر لکھ دو. یہ قبر پتھر جو ہے, یہ ود کا ہے, یہ سواح کا ہے, یہ عوق, یہ وہ نسل, پانچ قبریں. چنانچہ یہ ہوا، لوگوں نے کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ کیا، کب تک قبروں کی طرف جاتے رہو گے؟ کیوں جاتے ہو قبروں کی طرف؟ انہیں پتھروں کو اٹھاؤ اور عبادت گاہ میں رکھو. عبادت کی جگہ قبرستان نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے مسجد، عبادت کی جگہ ہے عبادت گاہ، وہاں پر رکھو. لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، عقل کو تو اچھی لگتی نا ایسی باتیں. شیطان اٹیک کی عقل پہ کرتا ہے، پتھر اٹھائے عبادت گاہ میں رکھ دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے کہا ان بزرگوں کی شکلیں آپ بھول جاؤ گے، ان پتھروں کو تراشو اور ان کی شکل بنا دو. عقل میں تو اچھی بات ہے نا، ٹھیک ہے جی. پتھر کو تراشا گیا، اب نام تو لکھے نا، اب نام کب تک آپ کریں گے؟ پتھر کی جب شکل آئے گی تو نام تو ضرورت نہیں پڑے گی نا. اب بدھ کا جہاں پہ نام تھا بدھ کی شکل بنا دی گئی، سواہ کا جہاں پہ نام تھا سواہ کی شکل بنا دی گئی، اس طریقے سے پانچ بتوں کی شکل بنا دی گئی اور عبادت گاہ میں رکھ دیا. شیطان نے کیا کہا؟ ان کو نہیں پکارنا، ان کو پکارنا شرک ہے، پکارو اللہ تعالیٰ کو، یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے، یہ بزرگ برکت ہے، بزرگوں کی برکت ہونی چاہیے. آخر میں فرماتے ہیں جب ان کی اولاد آئی اور ان کی اولادوں کی اولاد آئی، زمانہ گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، اور علم جاتا رہا، اس کو انڈر لائن کر لیں آپ، اور علم جاتا رہا. فعبدوها، بس لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. بت پرستی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ قبر کی بدعات سے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ قبر کی مجاوری سے. پھر اولیاء اور صالحین میں غلو، محبت تو ہے، حد سے زیادہ محبت کرنا، وہ حد سے زیادہ گزر جانے سے کہتے ہیں غلو. اندھی محبت نے پہلے بدعت کروائی، قبروں کی مجاوری کروائی، پھر آہستہ آہستہ قبر کی بدعت بڑھتی گئی بڑھتی گئی، شرک اکبر کر اس کا انتہا ہوا. اب سوالوں کا جواب دیتے ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے لیے بھی عبادت صرف کرنا، عبادت غیر اللہ. غیر اللہ میں کون شامل ہے؟ پتھر، درخت، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اس حدیث میں، اس قرآن مجید کی آیت میں، اس روایت میں، اس اثر میں کیا واضح ہوتا ہے؟ یہ پانچ لوگ کون ہیں؟ اولیاء ہیں. تو اولیاء کو بھی، اولیاؤں کو بھی معبود بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے، تاریخ میں یہ ہو چکا ہے، اور قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ واضح بیان کیا ہے کہ تمہارا دھیان کہیں اور نہ جائے. یہ پانچ جو نام ہیں بتوں کے نہیں ہیں، یہ بزرگوں کے نام ہیں. تو شرک کی حقیقت عبادت غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارا، کسی اور کی عبادت کرنا. بتوں کی عبادت کیوں کی گئی؟ اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے. اور یہ کتاب التفسیر، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے دوسری جگہ پر بھی تفسیر سورۃ النجم آیت نمبر 19 میں افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں، لات کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نیک بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلاتا تھا. لات کون ہے؟ معروف کیا ہے؟ بت. حقیقت کیا ہے؟ نیک اور صالح بزرگ. لوگ کہتے ہیں یہ وہابوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، میں آپ اسے بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، اور امت کے فقہا صحابہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں. مفسر القرآن جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم علمہ التأویل، قرآن کی تفسیر کا علم عبداللہ بن عباس عطا فرما، فرماتے ہیں کہ لات حقیقتاً نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، جب مر گیا تو اس کی قبر پر پتھر بنائے، پھر اس پتھر کا بت بنا، پھر اس بت کی عبادت ہوئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پانچ بت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس زمانے سے تھوڑا سا پہلے لات اور عزا اور منات، یہ تین بت جو تھے ان کی حقیقت بھی یہی تھی، لات نیک اور صالح بزرگ تھا. تو اس سوال کا جواب کہ آخر وہ کون سا راز ہے جس جو عام لوگوں کو کے سامنے نہیں ہے کہ چھپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے بتوں کی عبادت کی، وہ راز ہے اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا، ان کو ایسے مقام پر بٹھا دینا جو مقام اللہ تعالی کی طرف سے ان کو نہیں ملا. ابو جہل کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے بنیادی چیز کو نہیں سمجھا، دنیا کے معاملات میں سب سے آگے تھا، ذہین تھا، سمجھدار تھا، دہیۃ العرب میں ان کا شمار ہوتا تھا، قوم کا سردار تھا. اب کیا سمجھتے عربی قوم کا سردار، اپنی قوم کا سردار کسی پاگل کو بنائیں گے، بیوقوف کو بنائیں گے؟ جو اسے زیادہ حکمت والے ان کو سردار بناتے ہیں. ابو الحکم سے ابو جہل کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے بنیادی بات کو نہیں سمجھا، اپنی وجود کی وجہ اور سبب کو نہ سمجھا. اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا پتہ نہیں تھا اسے، اس لیے نہیں ابو جہل کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں، اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے. ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی، اللہ تعالیٰ رب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، جب اسے سوال کیا جاتا ہے زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا. سوال کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو جہل ابو لہب سے سوال پوچھا جا رہا ہے، مشرکین عرب سے سوال پوچھا جا رہا ہے. جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے وہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے منکر تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک، تدبیر کرنے والا ہے. منکر کس چیز کے تھے؟ ابو جہل کیوں ٹھہرا؟ یہ کنیت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس نے یہ تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق، رازق، مالک، تدبیر کرنے والا ہے، لیکن یہ نہ جان سکا کہ واحد معبود ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ابو جہل اور اس کے ساتھی کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب، ہم محمد کی بات کیسے سمجھے، کیسے سنیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ تو کہتے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کی طرف توجہ کرو، اور ایک ہی معبود کو پکارو، ایک ہی معبود کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے سوا سارے معبود کو چھوڑ دو، سب باطل معبود ہیں، ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، زمین آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پورے کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کچھ حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ نہ کہوں ہمیں کہ ہم عبادت، پکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نظر و نیاز، قربانی، دیگر عبادات ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور ان بتوں کے لیے بھی کریں گے. اشارہ بت کی طرف، حقیقت کون ہے یہ؟ ان بزرگوں کی بھی کریں گے، ان اولیاء صالحین کی بھی کریں گے. رزلٹ کیا نکلا؟ ابو الحکم سے زمین کے نچلے تہ میں جا کے گرا. ابو جہل تا قیامت کوئی شخص کہے، آپ لوگوں کو یہ کہے کہ ابو الحکم کون ہے، کوئی جانتا ہے؟ اگر ابو جہل کو دنیا میں ایسے شخص جو نہ جانتا ہو، تا قیامت اس کنیت سے معروف ہے. اور آج کل کے دور میں یاد رکھیں، جس نے بھی اس بنیادی بات کو نہیں سمجھا کہ وہ پیدا کیوں ہوا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید العبادت کو نہیں سمجھا، اللہ کی قسم وہ اگرچہ دنیا کا سب سے بڑا پروفیسر ہو، یہ اس کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہو، وہ ابو جہل سے بھی بدترین انسان ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کیوں؟ بات تلخ ہے لیکن یہ حق بات ہے. ابو جہل یہ جانتا تھا کہ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آج کے دور کے بعض ایسے لوگ جن کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے، وہ ایک قدم اور بڑھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا عین توحید ہے. اور مشکل کشا حاجت روا اللہ کا بزرگ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، مشکل کشا اللہ تعالی نے عطا کی ہے اور حاجت روا اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہے ظلم کرتے ہیں ہم لوگوں پر، اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں. وہ آیات جو مشرکین کے لیے تھی ان آیات کو ہمارے اوپر زبردستی لاگو کر دیتے ہیں. ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی میرے بھائی، یہ آپ لوگوں کو یوں لگتا ہے کیونکہ دل کے اوپر جو شرک و بدعات کا ران اور یہ غلاف اور پردے لگے ہوئے ہیں، جب تک یہ دور نہیں ہوں گے آپ کو حق نظر نہیں آئے گا. قرآن مجید میں جہاں پر بھی شرک کا ذکر ہوا ہے صیغ العموم سے ذکر ہوا ہے، جس نے بھی، اس میں صرف ایک قوم کی طرف اشارہ نہیں ہے، اگرچہ بعض آیات میں بعض قوموں کی طرف اشارہ بھی ہے، یا اہل کتاب یہود و نصارہ، لیکن اکثر میں من دون اللہ. من دونوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ پوری کائنات ہے، یاد رکھیں ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، جس میں درند، پرند، درخت، فرشتے، انبیاء، صالحین، بزرگ سب شامل ہیں. تو جس نے پتھر کی عبادت کی وہ بھی مشرک ہے، جس نے بزرگ کی عبادت کی وہ بھی مشرک ہے، جس نے رام کو پکارا وہ بھی مشرک ہے، جس نے علی کو پکارا وہ بھی مشرک ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ پکار عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. جب یہ مقرر ہو گیا کہ دعا ہی عبادت ہے تو دعا کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنا، اسے کہتے ہیں شرک فی العبادہ. جسے ابو لہب سمجھ نہ سکا، تو یاد رکھیں دنیا کے جتنے بڑے پروفیسر ہیں، دنیا کے اعتبار سے بڑی ڈگریاں ہیں، پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، یا شریعت میں پی ایچ ڈی حاصل کی ہے، ڈاکٹریٹ شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے، لیکن اس بنیادی بات کو نہ سمجھ سکا کہ شرک کی بنیاد غیر اللہ کی عبادت ہے. قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گواہی دے رہے ہیں، صحابہ کرام کے فرمان گواہی دے رہے ہیں. دنیا، پوری دنیا میں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب گواہی دے رہے ہیں. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، یہ اثر موجود ہے کہ انبیاء اور صالحین اور بزرگوں کی محبت میں حد سے گزرنے کی وجہ سے امت میں اور پوری دنیا میں شرک کا آغاز ہوا. اور آج لوگ کہتے نہیں، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں. یہ کیا سمجھتے کہ ولی کی گستاخی یہ ہے کہ ولی کو رب کا درجہ دے دے؟ یہ گستاخی ہے ولی کی؟ یہ ولی کی گستاخی یہ ہے کہ آپ اسے رب کا درجہ دے دیں اور اسے جو حق ہے وہ حق نہ دیں. ولی کا گستاخ کون ہے؟ اسے اللہ تعالیٰ فرماتا قیامت کے دن جھگڑا ضرور ہوگا لوگوں کے بیچ میں، جن کی اتباع کی گئی اور جو متبعین ہیں، جھگڑا ضرور ہوگا. وتخاصم اہل النار، جہنم میں ہی جھگڑا ہوگا. یہ جھگڑا کیوں ہوگا؟ وہ کہ تمہاری وجہ سے ہم راہ راست سے ہٹ گئے تھے، ہم گمراہ ہو گئے، ہم نے کہا تمہیں کہا، تم لوگوں نے خود ہماری پیروی کی ہے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عذاب دے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عذاب دے. جھگڑا ہونے والا ہے. کیوں؟ حق بات واضح اور صاف ہے، اس کو چھوڑ دیا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور جو توحید تھا وہ شرک ہو گیا، جو شرک تھا وہ توحید ہو گیا، حق و بات خلق بات ہو گیا. اس اثر آیت اور اثر کے جو اہم فوائد ہیں اسے بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، تبویب کا عنوان. باب کا عنوان کیا ہے؟ کیا باب کا عنوان بتایا؟ کہ بنی آدم کے شرک کا اسباب جو ہیں، سب سے بڑا سبب انبیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا. تو اس اثر میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ شرک کے سب سے بڑا سبب اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا. نمبر دو، اولیاء اور صالحین کے محبت میں غلو کرنے سے منع کیا گیا. نمبر تین، تصویر بنانا حرام ہے، نمبر چار، اولین کے شرک کی بنیاد اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا، اور متاخرین کے شرک کے اسباب کیا ہے؟ وہی سبب ہے. آج کل کے دور میں عبد القادر جیلانی غوث ہے، کہتے ہیں مصیبت میں کام آتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے. عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور اللہ کی قسم وہ سارے ان شرک اور بیعات سے بری ہیں. انہوں نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں غوث ہوں، یا میرے مرنے کے بعد میرے قبر کی طرف آنا، یا مجھے پکارنا. ورنہ شرک الاول والآخرین دونوں کس چیز میں یکساں ہیں؟ برابر ہیں، اولیاء اور صالحین محبت میں غلو کرنا. نمبر پانچ، شرک کی ابتدا بدعت سے ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں بدعت دو قسم کی ہے، مکفرہ ہے، غیر مکفرہ ہے. اگر ہم جشن میلاد النبی مناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بدعت تو ہے. چلو بدعت ہے تو چھوٹے بدعت ہے، کفر تھوڑی ہے، کوئی مشکل. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دے گا. یاد رکھیں، بدعت سے ہی شرک کا آغاز ہوا اور انتہا شرک کی طرف ہوئی. نمبر چھ، بدعت القبور کا خطرہ، قبر کی بدعات کا خطرہ. کیوں خطرناک ہے؟ کہ بدعت بڑھتے بڑھتے انتہا شرک کی طرف ہوتی ہے. نمبر سات، بعض اوقات حق کے طلب میں اگر صحیح راستہ نہ اختیار کیا جائے تو گمراہی کا باعث بن جاتا ہے. دیکھیں، حق کا طلب، حق کی طلب گمراہی کا سبب بن سکتی ہے. کب؟ جب حق راستے پہ نہ چلا جائے. نمبر آٹھ، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. یہ قاعدہ یاد رکھیں، اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. نمبر نو، ابلیس کی عداوت کی انتہا. ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی عداوت کی انتہا دیکھیں. اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ شرک اکبر میں غرق نہیں کیا. نمبر دس، علماء کی فضیلت. ہر زمانے میں، ہر دور میں، اور علماء صمام الامان ہیں. صمام جانتے ہیں؟ ویلو، سیفٹی ویلو ہیں. جب تک موجود ہیں تو امن و سلامتی ہے، دین کی بقا بھی ہے. جب علم اور علماء چلے جاتے ہیں پھر بدعات، خرافات اور شرک اور نافرمانیاں پھیل جاتی ہیں. نمبر گیارہ، شرک کے وسوسوں سے بچنا. انسان کے اندر، انسان خون میں شیطان دوڑتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا. جو خون میں دوڑتا ہے اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں غرق کر دیتا ہے. یہ پانچ جو نام ہیں یہ حقیقت بت نہیں ہیں، اولیاء اور صالحین ہیں. نمبر تیرہ، ہمیشہ سے اہل باطل ایک دوسرے کی مدد کرتے آئے ہیں، اور عبرت ہے ہمارے لیے. ہمارے پاس حق ہے اور ایک دوسرے سے دور ہے. الا من رحم اللہ، تھوڑے سے مسئلے میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑے مسائل پہ آپس میں لڑتے ہیں. اہل باطل کو دیکھیں، اپنے باطل کے قیام کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے، دائم رکھنے کے لیے آپس میں کتنا اتفاق ہے. باطل والے باطل پر جمع ہو سکتے ہیں، لیکن حق والے حق میں جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ آخر کیا وجہ کیا ہے؟ تو یہ تھوڑی سی ایمان کی کمزوری ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق پہ سب جمع ہو جائیں اور حق کے لیے ہی زندہ رہے اور حق کے لیے ہی مرے. نمبر 14, کافروں پر بد دعا کرنا جائز ہے. علی سبیل العموم کافروں پر بد دعا کرنا جائز ہے. قرآن مجید کی آیت کے آخر میں کیا ہے؟ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا, کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو تم مزید گمراہ کرو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.